الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها. وقال تعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر، صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ پاک کا بے حد کرم ہے کہ اللہ پاک نے رمضان کا تیسرا جمعہ ہم لوگوں کو عنایت فرمایا ہے، اس کے لیے اللہ پاک کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. رمضان کے لمحات میں سے، اوقات میں سے، ہر لمحہ، ہر وقت اور گزرتے ہر ٹائم کے ساتھ اللہ کا شکر ہم پر واجب ہے. ہر لمحہ اللہ کا شکر واجب ہے، خاص طور پر رمضان کی وجہ سے شکر واجب ہے. رمضان کے مہینے کو قرآن پاک سے خصوصی مناسبت ہے. ہوتا ہے دنیا کے اندر بھی ہم ایک چیز دیکھتے ہیں کہ فلاں فلاں سیزن میں فلاں فلاں چیز پائی جاتی ہے. سردیوں کے موسم کی ایک چیز، گرمیوں کے موسم کی ایک چیز. تو موسموں سے اور وقت سے تعلق رکھنے والی اور خصوصی مناسبت رکھنے والی ایک چیز ہوتی ہے. آسانی سے سمجھ میں آنے کے لیے، جیسے کچھ پھل ہیں جو گرمیوں میں ہی ملتے ہیں، جیسے کچھ پھل ہیں جو صرف سردیوں میں ہی ملتے ہیں، ایسے ہی قرآن پاک کو، قرآن پاک ایک ایسی چیز ہے جس کو رمضان کے وقت اور رمضان کے مہینے سے خصوصی مناسبت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، دل پر یہ قرآن اترا ہے. نزل به الروح الامین علی قلبک. روح الامین حضرت جبریل اس قرآن کو اللہ کے پاس سے لے کر آئے اور حضور کے دل پر اس کا القاء فرمائے. لیکن اس سے پہلے ایک نزول تو یہ ہوا، اس سے پہلے دو نزول اور ہیں قرآن کے، ایک ذات الہی سے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام اور اللہ کی صفت ہے، تو اس کا ذات الہی سے ایک نزول ہوا لوح محفوظ میں، جس کے اندر دنیا بھر کی ساری چیزیں موجود ہیں، قیامت تک اور قیامت تک کے بعد کی ساری چیزیں جس کے اندر موجود ہیں. ذات الہی سے لوح محفوظ میں ایک اس کا نزول ہوا، پھر لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے مقام بیت العزت میں اس کا ایک دوسرا نزول ہوا، جو لیلۃ القدر جو کہہ رہا تھا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں ہم نے اس کو اتارا ہے. تو یہ وہ دوسرا نزول ہے جو لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے بیت العزت میں جو اس کا نزول ہوا، یہ لیلۃ القدر والا ہے. پھر وہاں سے وقتاً فوقتاً، تھوڑا تھوڑا اور زیادہ زیادہ، سورہ سورہ، یہ آیتیں آیتیں کر کے جو اترتا گیا ہے، وہ 23 سال کے عرصے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے. اللہ کا یہ کلام اپنی ذات میں بے انتہا خصوصیات رکھتا ہے، بے انتہا خصوصیات رکھتا ہے. یعنی اس کو اترنا شروع ہو کر 1450 سال ہو گئے ہیں، لیکن آج تک اس کی خصوصیات ختم نہیں ہوئی ہیں، اس کی تازگی ختم نہیں ہوئی. قرآن کریم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. معجزہ ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ ایک آدمی نے، ایک شخص نے، ایک نبی نے دعویٰ کیا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں. سب لوگ بولیں گے سننے والے کہ بھائی تم ہماری طرح انسان ہو، کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی دلیل دو کہ ہمیں تمہاری بات پر یقین آئے. اگر کامن سی دلیل دی جائے، ایسی دلیل دی جائے جو سب لوگ کر سکتے ہیں، تو وہ بولیں گے کہ بھائی یہ کام تو ہم بھی کر سکتے ہیں. تو لازماً نبوت کا دعویٰ کرنے والے کو ایسی دلیل دینا پڑے گا جو سب کے بس میں نہیں ہو. تو وہ جو دلیل ہوتی ہے، جو سب کے بس میں نہیں ہوتی ہے، جس کی طرح دلیل لانے سے اور لوگ عاجز اور بے بس ہوتے ہیں، ایسی دلیل کو معجزہ کہتے ہیں. تو قرآن کریم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ جب آپ نے کفار مکہ کے سامنے، عرب کے سامنے، قبیلہ قریش کے سامنے سب سے پہلے اپنے آپ کی نبوی حیثیت کو پیش کیا کہ میں نبی ہوں، میں پیغمبر ہوں، میں رسول ہوں، تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں اللہ کا پیغام دے کر، تو ان لوگوں کے لیے جو دلیل کے طور پر آپ کی رسالت کے دعوے کی سچائی کے واسطے جو چیز دی گئی تھی وہ قرآن کریم تھا، معجزہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں کیا معجزے والی کیا بات ہے اس کے اندر؟ یعنی ایسی کیا بات ہے کہ اس کے اس جیسا کلام، اس میں کیا خاص بات ہے کہ دوسرے لوگ اس کو پیش کرنے سے عاجز ہیں؟ اس کی خاص بات ہے، خاص باتیں ہیں، ایک نہیں ہیں، کئی ساری ہیں. جن لوگوں کے پاس یہ کلام بھیجا گیا تھا، یعنی جو اس کے اولین مخاطب تھے، جن کے سامنے سب سے پہلے اس کو پیش کیا گیا، وہ کیسے تھے؟ وہ تھے عرب اور جاہل، ناخواندہ، امی، لیکن زبان آور، زبان دان، انتہائی فصاحت اور بلاغت کی زبان بولنے والے. ان کے پاس مادی اعتبار سے کوئی اور چیز نہیں تھی، ان کو پڑھنا لکھنا آتا نہیں تھا، لیکن کسی بھی بات کو بیان کرنے کا جو سلیقہ ان کے پاس تھا، دنیا میں کسی کے پاس نہیں تھا. اس بنیاد پر وہ خود کو عرب کہتے تھے اور باقی دنیا کو عجم یعنی گنگی کہتے تھے، کہ ان کو بولنے کا سلیقہ نہیں ہے. جیسے سلیقہ ہم کو آتا ہے، جیسے ہم کسی بات کو بیان کر سکتے ہیں، یہ نہیں بیان کر سکتے. بچے بچے، بچی بچی، چھوٹے چھوٹے بچے، چھوٹی چھوٹی بچیاں، ان کی زبانوں پر قدرتی طور پر زبان سے شعر نکلتے تھے عربی میں، یہ ان کی خاصیت تھی. تو ان لوگوں کی خاصیت اس وقت کی بن گئی تھی زبان. حق تعالیٰ نے پھر کلام اپنا اتارا ہے اعجاز کے طور پر، کیونکہ جیسی ضرورت ہوتی ہے اس حساب سے پھر معجزہ دیا جاتا ہے. جادو کا رواج تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا گیا وہ جادو کی نوعیت کا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ڈاکٹری کا اور طبابت کا زور تھا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس قسم کے معجزے دیے گئے اس کے اندر طبابت کا اثر اور ایسی چیزیں ملتی ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا گیا، آپ کے زمانے میں زبان کا بڑا زور تھا، اس کی وجہ سے بڑے اثرات تھے. شاعر لوگ اپنی شاعری کے ذریعے سے ایک دوسرے قبیلوں کے اندر لڑائی کرا دیتے تھے. دو قبیلوں میں لڑائیاں ہیں تو شاعری کے ذریعے سے صلح کرا دیتے تھے. کسی قوم کی عزت ان کی شاعری کی وجہ سے بحال ہو جاتی تھی، ترقی کر جاتی تھی، پیدا ہو جاتی، بن جاتی تھی. کوئی قوم یا کوئی فرد شاعری کے ایک شعر کی وجہ سے، کسی شاعر کے شعر کی وجہ سے ذلیل ہو جاتا تھا، تو ان کی زبان میں یہ تاثیر تھی کہ ظاہری اسباب کے درجے میں ذلت، عزت، ناموری، بدنامی، اس قسم کی چیزیں اس سے جڑی ہوئی تھیں. صلح اور قتل و امن، یہ ساری چیزیں اس سے جڑی ہوئی تھیں. تو حق تعالیٰ نے پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دے کر بھیجا، وہ کلام کی شکل میں دے کر بھیجا. اب یہ جو کلام ہے، یہ اپنی ذات کے اعتبار سے عجیب و غریب کلام ہے، اس کی تلاوت کے لحاظ سے یہ عجیب و غریب کلام ہے. اللہ کی طرف سے معجزے اور بھی آئے ہیں، اور انبیاء پر بھی آئے ہیں، خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے معجزات بھی ہیں، لیکن اس جیسا معجزہ نہ کسی نبی کو دیا گیا، نہ اس جیسا معجزہ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اور دیا گیا. قرآن جیسا معجزہ کسی اور نبی کو بھی نہیں دیا گیا، اور قرآن جیسا معجزہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہزاروں معجزات ہیں، ان میں سے کسی کوئی معجزہ اس کے برابر کا، اس کے درجے کا نہیں. یہ اللہ کا کلام ہے. معجزے اور بھی ہوئے ہیں، دلیل نبوت اور بھی چیزیں بنی ہیں، انبیاء کے اور بھی معجزات ہوئے ہیں. اس کی کیا خاصیت ہے؟ اس کی خاصیت یہ ہے کہ اور جو معجزے تھے وہ خاص لوگوں کے لیے تھے. یہ بنی اسرائیل کے لیے ہے تو بنی اسرائیل کے لیے، بنی اسماعیل کا اس میں کوئی کام نہیں. یہ حجت بنیں گے، دلیل بنیں گے تو کس کے لیے؟ ان کے لیے دلیل بنیں گے. اب اس کا پیغام دوسروں کے لیے نہیں ہے، لیکن قرآن کا پیغام دوسروں کے لیے ہے، قیامت تک آنے والے انسانیت کے لیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے. آفاقیت اس کے اندر ہے، لامحدودیت اس کے اندر ہے، زمانے اور مکان کی وسعتیں اس کے اندر ہیں، کہ ہر زمانے کے لوگوں کے لیے، پہلی صدی، دوسری صدی، تیسری صدی، چوتھی صدی، قیامت تک جتنی صدی آئیں گی، ساری صدیوں کے واسطے یہ کلام ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کی حیثیت سے ہے. وہ صرف ان لوگوں کو زبان آتی تھی لہذا ان کے حق میں یہ معجزہ ہے، نہیں. قیامت تک کے واسطے چیلنج ہے قرآن کا. پاتو بصورت من مثلی، ایک ٹکڑا اس کا لے، اس جیسا ایک ٹکڑا بنا کے لے کے آؤ قیامت تک کے واسطے. اور تم اکیلے نہیں، لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن، سارے انسان، اور انسانوں سے نہیں ہو رہا سارے، تو سارے جنات مل کے اس جیسا ایک سورہ بنا کے لاؤ. قرآن کا یہ دعویٰ اور یہ چیلنج قیامت تک کے لیے ہے. تو اس کی لامحدود ہے یا آفاقیت اس کی ثابت ہے، زمان و مکان کی وسعتیں اس کی موجود ہیں، اور اس کا دعویٰ اور چیلنج آج بھی برقرار ہے اور قیامت تک یہ برقرار رہے گا. اس پر ایمان لائے بغیر، اس کو مانے بغیر نجات ممکن ہی نہیں ہے. جس وقت تورات تھی تو تورات پر ایمان لانا نجات کا ضامن تھا، جس وقت ابھی انجیل اتری نہیں تھی تو تورات ضامن تھی، انجیل اتر گئی تو اب تورات کے ساتھ ساتھ انجیل کا ماننا بھی ضروری ہو گیا، اس کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے. اور جب اب قرآن اتر گیا ہے تو قرآن کے اترنے کے بعد اگر تورات والے یہ بولیں ہم صرف تورات کو مانیں گے کیونکہ کسی وقت یہی نجات کا ضامن تھا، انجیل والے یہ بولیں کہ ہم صرف انجیل کو مانیں گے کیونکہ کسی زمانے میں صرف یہی نجات کا ضامن تھا، آج بھی ہم اس کو اسی کو مانیں گے، کسی اور کتاب کو ہم نہیں مانتے، نہیں، یہ نیا قانون ہے اور ایسا قانون ہے جو اٹل ہے، یہ ایسا قانون ہے جو قیامت تک کے لیے ہے. اب پرانے قانون کے کو مان کر چلو گے تو باغی سمجھے جاؤ گے، نافرمان سمجھے جاؤ گے. تو ان کو بھی ان کے درجے میں ماننا ہے کہ ہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، بنی اسرائیل پر اللہ نے تورات اتاری تھی اور وہ حق تھی، بعد میں اس میں جو تبدیلیاں ہوئی جو گڑبڑے ہوئی سو ہوئی، لیکن جب اتاری گئی تھی تو وہ حق تھی اور اس کے اتارنے پر ہی مان لاتے ہیں کہ وہ اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب تھی. ایسا ہی انجیل کے بارے میں ہمارا ایمان ہے. اب جب قرآن پاک اتر گیا ہے تو قرآن پاک پر ایمان لانا ساری امت کی ذمہ داری ہے، اس کے بغیر کسی کی بھی نجات ممکن نہیں. تو جس چیز پر جس کتاب پر نجات کا مدار ہے وہ کتنی بڑی کتاب ہوگی. کامیابی قرآن شریف میں بولا گیا فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، کامیابی جہنم سے بچ جانا ہے اور جنت میں چلا جانا. من زحزح عن النار، جہنم سے بچ جانا، وادخل الجنہ، اور جنت میں چلا جانا، فقد فاز، کامیابی صرف یہی ہے. اب جو چیز یہ کام کرنے والی ہے وہ ہے کلام الہی، کتاب اللہ، قرآن مجید. اب اندازہ کریں کہ کس قدر بڑا اس کا مقام ہے. تلاوت کے لحاظ سے اس کی خصوصیات کو دیکھیں، تورات کے حرفوں کو پڑھیں، آیتوں کو پڑھیں، اس میں جو مضامین ہیں ان کو پڑھیں، اس کو سمجھیں. ثواب کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس کے بارے میں کوئی یہ کہا نہیں گیا کہ اس کا ایک حرف ایک لفظ ایک آیت پڑھیں گے تو اتنا ثواب ملے گا وغیرہ. قرآن کا دیکھ لیں، وہ لگے ہر حرف کے پڑھنے پر 10 نیکیاں ہیں، ہر حرف کے پڑھنے پر 10 نیکیاں ہیں، وہ بھی کیسا؟ بغیر وضو کے، بغیر سمجھے، بغیر وضو کے اور بغیر سمجھے. جو وضو سے پڑھے گا اس کا ثواب انکریز ہوتا جائے گا، بڑھتا جائے گا. جو سمجھ کے پڑھے گا بڑھتا جائے گا، نماز میں پڑھے گا بڑھتا جائے گا، خشوع اور اخلاص جتنا ہوگا بڑھتا جائے گا ثواب. بغیر وضو کے اور بغیر سمجھے ہوئے پڑھنے کا جو ثواب ہے ایک حرف کا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہیں تم لوگ الف لام میم یا علم کو ایک حرف نہیں سمجھنا، الف ان حرف ان، لام ان حرف ان، میم ان حرف ان. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر حرف الگ الگ کرو، سپریٹ کرتے جاؤ، ہر ایک حرف کا 10 نیکیوں والا ثواب ہے، اور وہ بھی بغیر وضو اور بغیر سمجھے ہوئے. قرآن کی یہ خصوصیت ہے. لا یمسہ الا المطہرون، تورات و انجیل کے چھونے کے بارے میں کوئی اس قسم کا خاص حکم نہیں آیا تھا کہ جب تک پاک نہیں ہو گئے اس کو چھو نہیں سکتے. قرآن کے بارے میں حکم ہے جب غسل کی ضرورت ہے تو زبان پہ بھی نہیں لا سکتے، اور اگر وضو کی ضرورت ہے تو ہاتھ سے اس کو ٹچ تک نہیں کر سکتے. لا یمسہ الا المطہرون، یہ پاک کلام ہے اللہ کا، تو پاک لوگوں کو ہی چھونے کی گنجائش ہو سکتی ہے، اجازت ہو سکتی ہے. انقلابی خصوصیت اس کی ایسی ہے، انقلاب تبدیلی لانے کی، کہ جن لوگوں کے پاس میں یہ قرآن اترا تھا وہ کیسے تھے قرآن کے اترنے کے وقت؟ ہر برائی ان کے اندر عام تھی، ذہنی اعتبار سے پستی اس حد تک تھی ان کے، یعنی مذہبی پستی کی بات میں کر رہا ہوں، کہ ایک بتوں کی وہ پوجا کرتے تھے، ہر قبیلے کا ایک اپنا بت تھا، سفر کے لیے جاتے ہوئے بت اپنے ہاتھ سے تراش کے اپنے سفر میں اپنی حفاظت کے واسطے اس بت کو، اس خدا کو اپنے ساتھ رکھتے تھے، آٹے کا بنا لیتے تھے. وہ جو بت ہوتا تھا وہ حفاظت کرتا رہتا تھا، راستے میں توشہ ختم ہو گیا تو وہی بت پھر جو ہے نا روٹی بنا کے کھا لیا جاتا تھا. اس قسم کی عجیب و غریب صورتحال ان کی تھی، عجیب و غریب. لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، بچیاں پیدا ہو گئی ہیں تو پیدا ہونے کے بعد ان کو لے جا کر قبر میں گاڑ آتے تھے زندہ. بعض قبیلوں کے اندر یہ باتیں عام تھیں، زنا عام تھا، شراب خوری عام تھی، دوسری اور بد اخلاقیاں عام تھی، چوری یہ بھی عام تھی. ہاں سچ وہ بولتے تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے. سچائی ایک ایسی صفت تھی کہ وہ پورے قوم کے اندر، من حیث القوم، وہ خوبی ان کے اندر پائی جاتی تھی، لیکن دوسری برائیاں عام تھیں. اب اندازہ کریں مالی اعتبار سے وہ پسماندہ ہیں، اور کسی حکومت کے تحت میں وہ نہیں ہیں. ہاں اس بات پر بھی ان کو فخر تھا کہ ہم کبھی کسی کے غلام نہیں رہے، ہم پر کبھی کوئی حکومت نہیں کر سکا. لیکن وہ حکومت نہیں کر سکنے کی وجہ سے جو طوائف الملوکی تھی وہاں پر، یعنی سب لوگ، ہر قبیلہ ایک حکومت کے درجے میں تھا، وہ بات تھی، وہ بات اس کے اندر پائی جاتی تھی. اس کی وجہ سے پھر بار بار جنگوں کا پیش آنا، بار بار صلح کا پیش آنا، بار بار آپس میں لڑائی اور خوریزیاں ہونا، یہ باتیں سب عام تھیں اس کے اندر، اس معاشرے میں. تو وہ جو برائیاں ہیں، ان برائیوں کے ماحول میں قرآن اترا ہے، اور قرآن نے ان کے اندر ایسی تبدیلیاں لائی ہیں کہ وہ سارے قبائل
एक हो गए, 23 साल के अरसे के अंदर हुए हैं ऐसी तब्दीली कि अल्लाह से डरने वाले बन जाए, जिना से बचने वाले बन जाए, शराब से बचने वाले बन जाए, दिल की हिफाजत ख्याला, दिल के अंदर पैदा होने वाले ख्यालात तक के ऊपर अपना पहरा बिठा दें कि नहीं, हर एक बात हम नहीं सोच सकते, हर चीज़ को हम नहीं देख सकते, हर चीज़ को हम नहीं सुन सकते, हर चीज़ को हम नहीं खा सकते, जो बोले वो बोल नहीं सकते जबान से, जिसकी इजाज़त है सिर्फ वही बोलेंगे, हुकूमत करने का अल्लाह ने जो कानून बताया उसके हिसाब से करेंगे, जंगो जिदाल जिहाद करना है वो उसके हिसाब से करेंगे, दुश्मनों के साथ मामला करना है वो इसके हिसाब से करेंगे, ज़रूरतमंदों पर खर्च करने का मामला है उसके हिसाब से करेंगे, दीन के लिए जान माल वक्त लगाना है जैसा अल्लाह ने बताया वैसा करेंगे, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदाब और हुकूक जो अल्लाह ने बताए वो पूरे अदा करेंगे। 23 साल के अरसे के अंदर ये जो तब्दीली आई है ये दुनिया की तारीख में ऐसी तब्दीली आज तक नहीं पेश आई और क़यामत तक किसी तवक्को नहीं। 23 साल के अरसे के अंदर ये तब्दीली पेश आई, ये कुरान की खासियत है, इन्नल्लाह यरफ़ाउ बिहा अक़वामन व यदाउ बिहा आखरीन, बिहा अक़वामन व यरफ़ाउ बिहा आखरीन, ये अल्लाह पाक इसकी वजह से इज्जतें भी बख्शते हैं और इसकी वजह से जिल्लतें भी बख्शते हैं। सहाबा कराम के पास कुछ भी नहीं था, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु एक दफ़ा अपने खिलाफत के ज़माने में अपने हज़ारों सहाबा के साथ सफ़र पे जाते हुए एक वादी में ठहर गए और आंखों से आंसू जारी हो गए, पूछने वालों ने पूछा कि रो क्यों रहे, तो उन्होंने कहा कि ये यही जगह थी जहां मेरा बाप मुझे मारा करता था कि तुझे ऊँट चराने नहीं आता, यही जगह थी जहां पर मेरा बाप मुझे मारा करता था कि तुझे ऊँट चराने नहीं आता। देखो कुरान की वजह से कैसी इज्जतें नसीब हुई हैं कि आज जिस 15 मुल्कों का जो रकबा है उस 15 मुल्कों के रकबे पर अकेले हुकूमत करते थे कुरान की वजह से। ये कुरान इज्जतें बख्शता है और जिल्लतें कैसे बख्शता है, हमारी हालत जिल्लत की मिसाल है, पूरे मुसलमानों की फिलहाल जो सूरत हाल है वो जिल्लत की मिसाल है, कुरान के छोड़ने की वजह से, कुरानी तालीमात के छोड़ने की वजह से, उस पर ईमान जिस दर्जे का जिस तरह का होना है नहीं होने की वजह से हर जगह हम मजलूम हैं और अपनी मजलूमियत की दास्तान सुनाने के मजे ले रहे हैं, ये हमारी जिल्लत की मिसाल है। जो कुरान को पढ़ेगा, उसको समझेगा, उस पर अमल करेगा, उसके पैगाम को फैलाएगा और आम करेगा, उसके लिए वो इनामात है कि 15 मुल्कों का जो रकबा है उस रकबे पर एक आदमी हुकूमत कर रहा है, और सिर्फ उन्हें अकेले ने नहीं किया, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने किया, हजरत उमर फारूक ने किया, हजरत उस्मान गली ने उससे दुगने रकबे पर किया, हजरत अली ने किया, हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु ने किया, हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु ने किया, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने किया, ये वो खुलफाए राशिदीन की मैं बात कर रहा हूँ, फिर इस्लामी बादशाह तो मलूक तो और हो गए, उन्होंने भी बादशाहत की और सल्तनतें की। तो कुरान की ये वो खसूसियत है कि हजरत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि दुनिया में पाई जाने वाली जितनी चीज़ें हैं उन चीज़ों में से हर नौ के एतबार से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की बेहतरी को साबित किया है और ये बताया है कि हर एतबार से कुरान बेहतर है। जिसको दुनिया की जिस चीज़ से शगफ है, माली एतबार से हो, जानी एतबार से हो, जाही एतबार से हो, इज्जत और शरफ और रुतबा और मकाम और कुर्सी और ताल्लुकात, बड़े बड़े लोगों से मिलना मिलाना, उनके दरबारों में जाना आना, उनका असर और रसूख रखना, माली एतबार से फलां चीज़ पसंद है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया माल के एतबार से देख लो तो ये बेहतर है। फरमाया तीन आयतों का सीख लेना तीन गाभन और इंतहाई कीमती ऊँटनियों से बेहतर है, ये माल की मिसाल है। नबी पाक सल्लम ने फरमाया अहलुल कुरान अहलुल्लाह व खासतुहु, जिसको मकाम मर्तबा चाहिए तो सुन ले कि जो कुरान वाले लोग हैं वो अल्लाह वाले लोग हैं और अल्लाह अहकमुल हाकिमीन हैं, अल्लाह मलिकुल मुलुक हैं, अल्लाह बादशाहों के बादशाह हैं, शहनशाहों के शहनशाह हैं, उनके पास में जिक्र करते हैं किया जाता है उसका जो कुरान पढ़ता है। तो जानी एतबार से देख लो, जाही एतबार से देख लो, माली एतबार से देख लो, रुतबे के एतबार से देख लो, उसकी अपनी ज़ात के एतबार से देख लो। फजल कलामिल्लाही अला साइरिल कलाम, फजल कलामिल्लाही अला साइरिल खल्क, कफजलिल्लाही अला साइर खल्क़ी, कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम के दुनिया में हज़ारों किस्म के लाखों किस्म के कलाम और किताबें पाई जाती हैं, लेकिन किताबुल्लाह की कुरान मजीद की जो फजीलत और बरतरी है ऐसे ही है जैसे अल्लाह को अपनी मखलूक पर बरतरी हासिल है। ये अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह की सिफत है। खैरुकुम मन तअल्लमा अल-कुरान व अल्लमा, दुनिया में जितनी चीज़ें पाई जाती हैं सबसे बेहतर क्या चीज़ है, फरमाया कुरान, कुरान का पढ़ने वाला, कुरान का पढ़ाने वाला सबसे बेहतर है। और जाहिर सी बात है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबालगे से काम नहीं करते थे, मुबालगे का मतलब यह है कि हम एक चीज़ है नहीं उसको उसका असर डालने के लिए उसका ज़्यादा असर दिखा के बताया जा रहा। हज़रत शेख़ुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह के वालिद साहब जब इसको हदीस शरीफा को کا ایک مطلب مبالغے کے ساتھ بیان کرنا بیان کیا جاتا, تو وہ کہتے تھے کہ تو تیرے میرے سمجھانے کے واسطے حضور کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی, وہ حقیقت پر محمول ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کی ہر قوم کا ایک شرف اور امتیازی خصوصی نشان ہے جس پر اس کو فخر ہوتا ہے, جس پر اس کو اس کی سربلندی وہ خود میں اس میں محسوس کرتا ہے. فرمایا اس امت کا فخر قرآن ہے, اس امت کا فخر قرآن ہے. وہ کیسا ہم لوگوں نے قرآن کے ساتھ میں جو معاملہ کر رکھا ہے وہ فخر والا تو نہیں ہے, بلکہ ہم تو ٹھیک ہے ایک درجے میں حافظ قرآن کی عزت دل میں ہوتی ہے, حافظ صاحب کی عزت دل میں ہوتی ہے, قرآن کا علم رکھنے والے کی عزت دل میں ہوتی ہے, قرآن کے مطابق فتویٰ دینے والے کی عزت دل میں ہوتی ہے, لیکن جب اس کا موازنہ کیا جاتا ہے دوسرے علوم کے پڑھے لوگ دوسرے علوم کے پڑھنے والوں کے ساتھ تو اس وقت تو عزت نہیں ہوتی. یہ فخر نہیں ہے. فخر کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جتنے علوم پائے جا رہے ہیں, دنیا میں جتنی تعلیمات دی جا رہی ہے, دنیا میں جتنی چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں, وہ چاہے جو کچھ ہوں اس سے چاہے دنیا کا جتنا فائدہ ہو, قرآن کے برابر نہیں ہے, قرآنی تعلیم کے برابر نہیں ہے, قرآن کے ماہر کے برابر نہیں ہے, قرآنی عالم کے برابر نہیں ہے, قرآنی مفتی کے برابر نہیں ہے, ہو ہی نہیں سکتے ہو. اس کا مطلب فخر کا مطلب تو یہی ہو. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میری امت کا فخر یہ قرآن ہے. اس کا پڑھنے میں اور اس کے سمجھنے میں, اس پر عمل کرنے میں, اس کے پیغام کے عام کرنے میں پھر ہماری کیا کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے, قرآن کریم سے ہمارا جو شغف ہے وہ بڑھ جانا چاہیے, اور آخری عشرے کے اندر ایک خاص عمل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے قرآن میں بھی جس کا حکم آیا ہے وہ اعتکاف کا ہے. بڑے فضائل ہیں اعتکاف کے. ایک سنت اعتکاف ہوتا ہے جو 10 دن والا ہوتا ہے, اور ایک نفل اعتکاف ہوتا ہے جو 10 دن سے کم کا ہے, چاہے وہ 1 دن کا ہو چاہے 3 دن کا ہو, تو جس کو جو گنجائش ہے کرنا چاہیے. 10 دن کے اعتکاف کی فضیلت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی ہے کہ وہ 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب رکھتا ہے. 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب 10 دن کے اعتکاف پر. اور 1 دن کا اعتکاف جو نفل اعتکاف ہوتا ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 1 دن کا اعتکاف کرتا ہے اللہ پاک اس کی وجہ سے اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتے ہیں. 1 خندق کا فاصلہ زمین و آسمان کے برابر, اتنا فاصلہ اس کا کر دیتے ہیں. اور یہی حقیقی کامیابی ہے. ابھی آیت پڑھ کے سنائی گئی, فمن زحزح عن النار و ادخل الجنہ فقد فاز, کہ جہنم سے بچ جانا, جہنم سے دور ہو جانا, نجات کا مل جانا, یہی تو ہمارا مقصد ہے, یہی تو ہم چاہتے ہیں, یہی ہمارا مقصود ہونا بھی چاہیے. یہاں پر گنجائش کے لحاظ سے سنت اعتکاف والوں کی تعداد پوری ہو چکی ہے, نفل اعتکاف والوں کے لیے پھر بھی کسی قدر گنجائش ہے. تو اگر آپ حضرات میں سے کوئی ارادہ رکھتے ہیں تو بعد میں میرے علم میں لایا جا سکتا ہے, بتایا جا سکتا ہے کہ کس کس کا ارادہ ہے اور کتنے دنوں تک کے لیے. اللہ پاک قرآن پاک سے خصوصی شرف ہم سب کو نصیب فرمائے, اس کی حقانیت کو ہمارے دل میں پیوست فرمائے, اس کے فخر ہونے کے مفہوم کو ہم پر واضح فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.